الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات
الله
مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہم اپنی آٹھویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. گفتگو پر موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارک حج کی 32 آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شِعَائِرَ اللَّهِ, جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی, فَإِنَّهَا, یہ تعظیم کرنا شعائر کی, من تقوی القلوب, دلوں کے تقوی میں سے ہے. دل کا تقوی کیا ہے, کیسے حاصل ہوگا؟ شعائر کی تعظیم کے ذریعے. دو مرحلے گفتگو تقریباً میں طے کر چکا ہوں. ایک مرحلہ یہ کہ شعائر کسے کہتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شعائر اس علامت کو کہتے ہیں کہ جس علامت کا کام یہ ہے کہ وہ پروردگار کی عظمت کو, جلالت کو, قدرت کو انسان کے شعور تک لے کر آئے. لہذا شعائر ایسی علامت کو کہا جائے گا جو شعوری سفر طے کروائے. اب جو علامت شعوری سفر طے کرا رہی ہے, انسان کے کانشس کو بیدار کر رہی ہے, میں اس منزل پر پہنچ جاؤں کہ جہاں وہی نشانی, وہی علامت بجائے اس کے کہ میرے شعور کو بیدار کرے, میرے شعور کو ایکٹیو کرے, اس کے بجائے کیا کرے, الٹ ہو جائے, میرے ہی شعور کے لیے بجائے بیداری کے میرے شعور کو خواب میں لے جائے, میرے اندر فعالیت پیدا کرنے کے بجائے میرے اندر کیفیت معوف, جس کو کہتے ہیں انسان کے ذہن کو معوف کر دے, تو بتائیے کہ میں کتنی خطرناک منزل پر کھڑا ہوں گا. کیا چیز ہے جو انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے؟ انسان کی جاہلیت. جاہلیت ایک ایسا مرض ہے. شعائر کا کام کیا ہے؟ شعائر کا کام یہ ہے کہ وہ میرے شعور کو بیدار کرے. لیکن جاہلیت ایک ایسا مرض ہے جس میں یہ دوا الٹی ہو جاتی ہے. لوگ عشق کے بارے میں کہتے ہیں الٹی ہو گئیں, سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام. لیکن جاہلیت ایک ایسی بیماری ہے جو دوا کو ناکام نہیں بناتی, الٹ کر دیتی ہے. حقیقت ہے تاریخی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صفا اور مروہ میں سعی کرنے والا اگر اس واقعے کی طرف حقیقتاً متوجہ ہو اور وہ یہ سوچے کہ کس طریقے سے ایک خاتون کی کوشش نے, اللہ کے نزدیک اس کے اخلاص نے, بچے کی نرم ایڑیوں کی رگڑ سے, سخت پتھر کے سینے سے پانی کو جاری کیا. دیکھیے میں کچھ چیزوں کو اب ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا شعوری منزلوں میں اچھی طرح سے داخل ہو جائیں. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا ڈاکٹر ہے, معمولاً ہوتا ہے. آپ کلینک میں گئے, بیٹھے, ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے اطراف میں لوگ باتیں کر رہے تھے, ایک نے کہا بھائی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو معجزہ ہے, اس ڈاکٹر نے تو فلاں اتنا ایسا کیس تھا ایسا کیس تھا, اس نے ان سب کو شفا دی. اب خود بخود ابھی آپ ڈاکٹر سے ملے نہیں ہیں, ابھی آپ ڈاکٹر کے حضور پہنچے نہیں ہیں, یہ واقعات جب آپ سنیں گے کیا ہوگا, उस डॉक्टर की शिफा देने की जो सलाहियत है उसके ऊपर आपका ईमान और मुस्तहकम हो जाएगा। आप कहेंगे चलो मैं सही जगह पर आया, अगर ज़्यादा भी पैसे ले तो मसला नहीं है क्योंकि मुझे शिफा इनायत। और आप ज़रा सा तसव्वुर करें, मसलन फ़र्ज़ करें डॉक्टर तो बड़ा महंगा था, जब आप बैठे क्लिनिक में अंदर तो दो चार ऐसे मिल गए, बाहर निकले गुस्से में, कहिए कोई डॉक्टर है, इसको तो इलाज करना नहीं आता, इसने तो ये गलती की, उसने वो गलती की, उसे मार दिया, उसे मार दिया। अब डॉक्टर जितना मर्जी महंगा हो, अभी आपने डॉक्टर देखा नहीं है खुद, लेकिन क्या होगा, आप थोड़ा सा शक और तर्दीद का शिकार, पता नहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, मुतवज्जे हो रहे हैं। बस आपने अभी शख्सियत को देखा नहीं है लेकिन वाकये का जिक्र या ईमान को मोहकम बना रहा है या मुतजलजल कर रहा है। तो अब जितना वाकया मजबूत होगा, जितनी अलामत मजबूत होगी, उतना ईमान खुद ब खुद इंसान का मजबूत हो जाएगा। अब मैं जमजम के किनारे अगर खड़ा हूं और मुझे पता लगे, आप कभी जाकर वो इलाका देखें कितना पथरीला इलाका है, और फिर आप सोचें कि एक बच्चे की सिर्फ एड़ियां रगड़ने से ऐसा चश्मा जारी हो सकता है, तो आप खुद ब खुद कहेंगे खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। मकाम यह है। लेकिन अब आइए जाहिलियत का कमाल देखिए, जाहिलियत इंसान को कहा, जहां खुदा अपने कुदरत के इजहार को महफूज कर रहा है जमजम की शक्ल में, वहीं पर इसी सफा और इसी मरवा पर आपको मालूम होगा कि जाहिलियत के दौर में दो बुत थे, उनमें से एक को सफा पर रखा गया, एक को मरवा पर। कौन थे ये? एक बुत था मर्द का जिसे सफा पर रखा गया, दूसरा खातून का था जिसको मरवा पर रखा गया। जो सफा पर रखा गया वो इसाफ कहलाता था, जो मरवा पर रखा गया वो नायला। कौन थे इसाफ और नायला? ये कोई बहुत बुजुर्ग हस्तियां थीं, कोई बहुत इबादत गुजार लोग थे? नहीं, तारीख पढ़ें आप ताज्जुब करेंगे, ताज्जुब करेंगे। इनकी तारीख ये है कि इनको किसी दौर में खाने काबा का मुतवल्ली बनाया गया इस एतबार से कि ये सफाई सुथराई करेंगे खाने काबा की। और क्या हुआ, खाने काबा की सफाई के दौरान रात का वक्त था, खिलवत हो गई, लोग चले गए, ये दो नामहरम मौजूद खाने काबा के अंदर। अब जब ये देखिए, इसका मतलब हम अगर शैतान से गाफिल हो जाएं, शैतान से गफलत सबसे बड़ी गफलत है। शैतान ने कसम उठाकर कहा है, कसम उठाकर कहा, खुदा की कसम जहां दो नामहरम जमा होंगे वहां खुदा की कसम तीसरा मैं हूंगा, खुदा की कसम खाकर कहा है। अब वो चाहे खाने काबा ही क्यों ना हो, खाने काबा ही क्यों ना हो, तो जैसे ही गुनाह का इरादा इनके दिलों में पैदा हुआ और ये इकदाम करना चाहते थे, खुदा ने दोनों को पत्थर का बना दिया। खाने काबा में गुनाह का इरादा, अजाब क्या हुआ, दोनों पत्थर के बना दिए गए। अब सुबह आए लोग, देखा दोनों पत्थर के बने हुए हैं, अंदाजा हो गया कि इन्होंने कोई गुनाह किया होगा। इबरत के लिए बाहर रखा गया था। जाहिलियत इस मकाम पर पहुंचती है कि वो जो निशान इबरत बनाए गए थे उन्हीं को सफा और मरवा पर रखकर उन्हीं की परस्तिश शुरू हो गई। जाहिलियत कहां तक लेके जाती है, अब मैं चूंकि उस बहस में नहीं जाऊंगा, वो मेरी फेलन आप इस बहस से मुत्तसिल नहीं है कि जब तारीख में कुछ रोशन फिगर आगे बढ़कर कहते हैं ना कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ माइंड फॉर पीपल, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है पीछे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है पीछे। अब मसला यह है कि ये रिलीजन के नाम पर हक और बातिल में फर्क नहीं कर पाते। इनका मसला ये, इन रोशन फिक्रों का मसला क्या है, जब ये कहते हैं कि दीन अकल की अफ्यून है, तो मसला क्या होता है, दीन और बातिल में ये समझते हैं कि हर इबादी निज़ाम दीन है, जबकि हर इबादी निज़ाम दीन नहीं है। इन दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, अल्लाह ने कह दिया इस्लाम के सिवा कोई और दीन अल्लाह के नज़दीक दीन नहीं है। ये फरमाया ही इसीलिए ताकि गैर को रद्द किया जा सके। लिहाजा तारीख में जाहिलियत इंसान को इस मकाम तक ला सकती है। अब शायर का काम क्या था, شاعر کا کام یہ تھا کہ وہ شعور عطا کرے، شاعر کا کام ہے کہ وہ بت پرستی سے نجات دلائے، مگر بجائے اس کے کہ کیا ہو، انہی شاعر کے اوپر بت رکھ کر بت پرستی شروع ہو جائے۔ اگر کربلا کے شاعر شاعر ہیں تو پھر شاعر کا کام کیا ہونا چاہیے؟ بت پرستی میں اور شاعر کی تعظیم میں فرق ہونا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا کہ جتنی بھی تعظیم ہے یہ شعوری تعظیم ہے، شعوری تعظیم ہے، لا شعوری تعظیم نہیں چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے والدین نے ہم پر احسان کیا اور بچپن سے ہمیں فرش عزا کا احترام کرنا سکھا دیا، لیکن فرش عزا کو چومنے والا فرش عزا چوم کر تو چلا جائے، اس سے اپنی عقل کے لیے کچھ سامان نہ لے کر جائے، اپنے دین کے لیے غذا نہ لے کر جائے، اپنے قلب کے لیے روشنی نہ لے کر جائے۔ تو ایسا فرش چومنا کس کام کا؟ لا شعوری نہیں، یاد رکھیے گا۔ تعظیم کرنی ہے شاعر کی لیکن لا شعوری تعظیم نہیں۔ اگر علم اٹھانا ہے تو پورے شعور کے ساتھ اٹھاؤ کہ کس کا علم اٹھا رہے ہیں، اگر زلجنہ برآمد کر رہے ہو تو پورے شعور کے ساتھ نکالو کس کا زلجنہ ہے۔ یہ خود اتنا با وفا تھا تو اس کو تھامنے والا، اس کی لگام تھامنے والا بے وفا نہیں ہونا چاہیے۔ تابوت اٹھانے والا جو تابوت اٹھا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ تابوت اٹھائے، جو سبیل لگا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ سبیل لگائے، جو انسان تبرک کھلا رہا ہے پورے شعور کے ساتھ کھلائے۔ تم یہ سارے کام شعور کے ساتھ کھلاؤ، خدا کی قسم تمہارے نظر کا ہر دانہ عبادت بن جائے گا، ہر دانہ عبادت بن جائے گا، لیکن شعور کے ساتھ، لا شعوری نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کس لیے ہے، اتنی دے کے کھلا دی، اتنی دے کے کھلا دی، کبھی سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ کرنا کیا ہے۔ جب تمہیں عزاداری کا شعور آنے لگے گا تمہاری عزاداری کی کیفیت خود بخود بدل جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مظلوم کربلا کا جلوس نکالوں تو صحیح لیکن اپنے زمانے کے ظالم کا کوئی ذکر نہ ہو، میں حسینیت کا جلوس نکالوں لیکن اپنے زمانے کے یزیدیوں کے خلاف کوئی نعرہ نہ ہو، میں رحمانی جلوس نکالوں لیکن شیطان کے خلاف کوئی نعرہ نہ ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ یہ حسین کا جلوس ہے؟ کون بتلائے گا مجھے؟ مگر دنیا میں جلوسوں کی تعداد کم ہے، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ذرا کبھی لکھ کر دیکھو، ٹائپ کر کے دیکھو، دنیا میں تمہیں پتہ لگے گا اتنے رنگ برنگے جلوس نکلتے ہیں، اتنی رنگ برنگ اور بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں۔ لیکن فرق کیا ہونا چاہیے حسینی جلوس میں اور باقی جلوسوں میں؟ فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایونٹ منانے کے لیے نکلے ہیں، تم نے کربلا اپنانے کے لیے نکلنا ہے۔ فرق یہ ہونا چاہیے ہمارے اور ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ صرف ایک ایونٹ منا رہے ہیں، ہم نے کربلا منانے کے لیے نہیں نکلنی، اپنانے کے لیے نکلنی ہے، شعور لینے اور دینے کے لیے نکلنا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی عزاداری کے خلاف ہو رہا ہے یہ ایک سوچا سازہ، بالکل سوچا سمجھا منصوبہ ہے، لیکن بے شعور اور لا شعوری عزاداری کرتے رہو گے تو یہی مشکل ہوگی، یہی مشکل ہوگی۔ جب علم نکالنے والے کو، علم اٹھانے والے کو، ماتم کرنے والے کو، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جلوس نکالا کس لیے ہے، تو کل کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے کہ جہاں جتنے بھی جلوس کے اوپر دہشت گردی کے حملے کرائے گئے یہ سوچا سمجھا پلان تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ، دیکھیے سوال، کبھی سوال کریں، سوال کریں کہ دیکھیے، یا تو آپ اقرار کر لیں اس بات کا کہ ہم پاکستان کو چلا نہیں سکتے۔ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اس ملک میں، پاکستان میں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ آپ خالی ٹرک، خالی 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 ٹرک کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دکھا دیں مجھے۔ نہیں، آپ کو اگر 40 جگہوں پہ پولیس نے روکا تو مجھ سے کہیے گا۔ یہ جو گھر بناتے ہیں لوگ، ان کے ہاں آپ میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی بنایا ہوگا گھر، ان سے پوچھ لینا، بجری، مٹی، ہاں ریت، اس کے جب ٹرک آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی جگہ بیچارے چیک ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں، میرا ذہن میں سوال ہے، ابھی اتنا سوال کا تو حق ہونا چاہیے مجھے کہ کیا ये बम पानी से बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, आटे से बनते हैं, रेत से बनते हैं, बजरी से बनते हैं। रेत बजरी आटे का ट्रक चेक हुए बगैर जाता नहीं है, और एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ट्रक पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। तो मुझे सवाल करने की इजाजत तो दो भाई, क्यों करवाया गया? इसलिए कि इसके बहाने से जुलूस के रास्ते को रोका जाएगा। हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। कबीला, हमें आपकी नियतों पर कोई शक नहीं है, आप हमारी हिफाजत करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के अड्डों के एड्रेस आज तो बच्चों बच्चों को पता है, वहां पर अमेरिका जिन्होंने इन्होंने पाला है, अलल ऐलान कह रहे हैं इनको हमने फंड किया हुआ है। आप इनके ऊपर अपनी मेहरबानी की चादर डाले रहेंगे तो दहशतगर्दी कभी नहीं रुकेगी। हमारा इतना कीमती सर्जन आपने मार दिया, शहीद कर दिया, पता है मां कैसे जवान करती है? मिल्लत का सरमाया था, मिल्लत का सरमाया था वो जिसे तुमने शहीद कर दिया, वो जिनको तुमने उठाया हुआ है वो मिल्लत के सरमाए हैं। दहशतगर्द खुले आम फिरे, मजलूम गुमनाम हो, ये तारीख है, ये वो इस्लाम, ये पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना। तो सवाल तो करने की इजाजत दो। किया इसलिए गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, आज जाकर देखिएगा, कल आप जाएंगे ना जुलूस में 9 मुहर्रम के और फिर 10 मुहर्रम के जुलूस में, तब आपको पता लगेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। पूरी कोशिश कर अभी आपके रास्ते ऐसे बंद किए हैं कि बेचारा आजादार जो सारी जिंदगी जुलूस में जाता रहा, कल टकरे मारता फिर रहा होगा कि मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। अगला मरहला क्या होगा? अगला मरहला अभी से तैयारी हो रही है, जब दिल चाहेगा हम जुलूस बंद कर देंगे, जब दिल चाहेगा हम चेंज कर देंगे, जब हमारा दिल चाहेगा सब कुछ कर देंगे। नतीजा क्या निकलेगा? मैं और आप क्या करते रहेंगे? जगह तंग होती रहेगी, छोटी होती रहेगी, फिर एक जगह होगी, मैं और आप जाएंगे, मातम करेंगे, घर वापस आ जाएंगे, हो गई सैयद शोहदा की अदादारी। अगला मरहला वो कहेंगे भाई रोड पे आने की क्या जरूरत है, जब इतने छोटी सी जगह पे कर रहे हो तो इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड तुम अपने आप आजाद खाने में हो, इतने बड़े बड़े आजाद खाने बनाए वहां करो। समझ में आ रही है कहां पहुंचेंगे हम, कहां ले जा रही है हमें? अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो आखिर में अपने घरों के अंदर बैठे हुए वही जमाना रिपीट होगा कि हुसैन का नाम लेना जुर्म बन जाएगा। वो जमाना गुजरा था, दोबारा आ जाएगा। लिहाजा अगर हमने आजादारी का मकसद शऊर दिलाना है, अब ये शऊर दिलाने के लिए मैंने अर्ज किया कि वाकया ऐसा हो कि जो कल्ब को इत्मीनान दिला दे, कल्ब में इत्मीनान आ गया, आप अगली सफर के लिए तैयार। अल्लाह ताला बिल्कुल शायर के जरिए से यही चाहता है। क्यों? दिल में तकवा आ जाए। तकवा कब आएगा? जब लाजमत है मुझे खुदा की आजमत समझ में आई हुई होगी, मैंने खुदा की आजमत के नमूने देखे होंगे, तो मेरे दिल में खुद ब खुद अल्लाह का तकवा पैदा हो जाएगा। ये तकवा जरूरी क्यों है? दो मरहले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और इंशाल्लाह गुफ्तगू को अपने अंजाम तक। तकवा क्यों चाहिए? कुरान मजीद ने एक मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही। ऐ साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। कैसा? हक़्क़ा तुक़ातिही, जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो उस वक्त तक मत मरना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। तकवा इख्तियार करो, जैसा तकवा इख्तियार करने का हक है, और उस वक्त तक मत मरना, ला तमूतुन्ना, हरगिज मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। हरगिज ना मरना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? देखो बिल्कुल मत मरना, बिल्कुल मत मरना जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। तो मैं कहूँगा परवरदिगार, मौत और हयात ये खास तौर पर वो दो चीज़ें हैं जो तूने अपने अलावा किसी को नहीं दी, किसी के इख्तियार में नहीं है। शेर एक और सुना दूं, मीर साहब का शेर फरमाते हैं, लाई हयात आए कजा ले चली, लाई हयात आए कजा ले चली, चले अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो हमारी खुशी से ना हम आए हैं ना अपनी खुशी से जाएंगे। तो परवरदिगार जब तूने मौत का इख्तियार मुझे दिया नहीं है, तो ये वला तमूतुन्ना का मतलब क्या हुआ? कि देखो हरगिज मत मरना, मारने का और जिंदा रखने का इख्तियार तेरे हाथ में है। तो मुझे तो नहीं मालूम मैंने कब मरना है। तो शायद वहां से आवाज आए, الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم موت کا انتظار کرو، الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہے اپنے اسلام کو گارنٹی کرو، اپنے اسلام کو مضبوط کرو۔ تمہارا کام ہے اپنے اسلام کو مضبوط کرنا، ایک دفعہ اسلام مضبوط ہو گیا، گارنٹیڈ ہو گیا، تو اس کے بعد جب مرضی موت آئے اور جہاں مرضی موت آئے۔ لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ عاقبت بخیری ایک ایسا ایشو ہے کہ حتیٰ آئمہ نے کہا ہے کہ جب بھی دعا کرو اپنے لیے بہترین دعائیں جو آئمہ نے کہی ہیں کہ ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک دعا عاقبت بخیری کی دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجام موجود ہیں، انجام موجود ہیں۔ کربلا تک امام کے ساتھ ہے، کربلا تک امام کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عصر عاشور تک امام کے ساتھ رہے ہیں، عصر عاشور حسین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بدبختی ایسے بھی انسان کے پاس آتی ہے۔ دوسری طرف مثال ہے، سار رات تک پوری شب عاشور وہاں گزاری، صبح آیا، کچھ گھنٹوں میں شہید ہوا، آج تک علیہ السلام ہے۔ تو عاقبت بخیری کا تو کمال یہ ہے، ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو جائیں اگر دی اینڈ میں فیل ہو جائے، وہاں ساری زندگی کی خطائیں اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اگر پہنچ گیا، مرنے سے پہلے حق کو قبول کر لیا، تو کسی نہ کسی دن جنت پہنچ ضرور جائے گا۔ لہذا عاقبت بخیری کے لیے آئمہ نے کہا یہ ضروری دعاؤں میں سے ہے۔ اپنی عاقبت بخیری اپنے بھائیوں کی، مومنوں کے لیے جو بہترین دعا مانگ سکتے ہیں ان میں سے کیا ہے؟ عاقبت بخیری۔ اب میں عاقبت بخیر کیسے ہو سکتا ہوں؟ قرآن نے مجھے فارمولا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو جب تم تقوی کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو گے، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں موت کب اور کہاں آئے گی۔ پر حق تقاتہ ہی کہاں سے لاؤں؟ تقوی کا حق کیا ہے؟ وہاں آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے انہا من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی۔ میں قلب کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں ایک دن۔ نفس کا کام کیا ہے؟ معلومات اکٹھی کرنا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقیدہ بنانا۔ عقیدہ جب قلب میں اترتا ہے تو خود بخود آثار انسان کے ظہور خود بخود کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی۔ مثال بھی میں نے اس دن آپ کو دی تھی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ قلب میں تقوی پہنچاؤ، کیونکہ اصل تقوی وہ ہے جو قلب میں ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے، ایسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے تو متقی و پرہیزگار دکھائی دوں، گناہ سے بچتا ہوا دکھائی دوں، لیکن جب خلوت میں جاؤں اور گناہ انجام دوں تو وہ جو ظاہر میں دکھا رہا تھا وہ تقوی نہیں کہلاتا، وہ تقوی نہیں کہلاتا۔ کیونکہ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ منافق ہے جو باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ لہذا اصل اور حقیقی تقوی وہ ہے جو قلب کا تقوی ہے۔ اب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر حق تقاتہ کی منزل پر پہنچ گئے تو اسلام گارنٹی، تمہارے اسلام کی گارنٹی ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب تم حق تقاتہ کی منزل پر پہنچو گے۔ حق تقاتہ کی منزل کون سی ہے؟ کہ جب تقوی اعضاء ظاہرہ میں نہ ہو، قلب کے اندر ہو۔ یہاں آیت کہہ رہی ہے شعائر کی تعظیم کرنا سیکھ لو، تمہارے قلب میں تقوی آ جائے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا امام حسین کا کمال کیا ہے؟ اتنے زبردست شعائر عطا کیے ہی اسی لیے ہیں کہ جو حسین کے در پر آئے متقی بن کر جائے۔ تو متقی بن کر نہیں جا رہا ہوگا، حسین کے در پر آ کر اپنے اسلام کی ضمانت لے کر جا رہا ہوگا۔ تو حسین کہتے ہی اسے ہیں جو اسلام کو بھی بچاتا ہے، مسلمانوں کو بھی بچاتا ہے۔ میرا مولا ہے ہی ایسا۔ شاعر کی اب یہ تقوی، میں انشاءاللہ اگر کل مجھے فرصت ملی تو اس مقام کو پہنچوں گا، ورنہ کل چونکہ گفتگو میں ایک میں نے خاص مطلب بیان کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ تقوی کے اپنے مراتب ہیں، تقوی کی اپنی منزلیں ہیں۔ لیکن اپنے جوان نوجوانوں کو ایک پیغام خاص طور پر آج دے دوں، یہ یاد رکھنا کہ چابی کلید کی کیا ہے تقوی کی وادی میں اترنے کے لیے؟ علیکم السلام۔ کی کیا ہے؟ چابی کیا ہے جس سے تقوی کی وادی میں اترا جائے؟ क्या है, मैं इतनी इबादतें करूं, इतनी मैं मेहनतें करूं, उसके बावजूद भी तकवा मेरे पास सना होकर गुजरे, क्यों क्यों हमारे अंदर तकवा के आसार? तकवा की पहली सीढ़ी का नाम तर्के मासियत है, तर्के मासियत। इस मंजिल को अटेन करने की कोशिश करो। ज्यादा इबादतों की जरूरत नहीं है, ज्यादा इबादतें तकवा ईजाद करने में मदद तो दे सकती हैं, मुत्तकी नहीं बना सकती। तकवा में इजाफा करती हैं लेकिन मुत्तकी नहीं बनाती। मुत्तकी के लिए मुफीद है ज्यादा इबादत, मुत्तकी के लिए, मुत्तकी के लिए ज्यादा इबादत मुफीद है। गुनहगार के लिए ज्यादा इबादत बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो जाती है। अब आप अचानक से ऐसे देखते हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। मिसाल से आपको समझा दूं, थोड़ी सी मिसाल से देखिए। कुछ ग़िज़ाएँ हैं मखसूस होती हैं पहलवानों से, मालूम है ना आपको ये बात। पहलवान कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ खाते हैं। हमारे जैसा आम आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता, अगर वो ग़िज़ाएँ खा ले तो क्या होता है, मुतवज्जो हो गया ना, क्या होता है? ज़्यादा इबादतें इबादतों के पहलवान के लिए हैं। ज़्यादा इबादतें इबादतों के पहलवान के लिए है। वो जिसने अभी जिम में दाखला लिया है, अभी ताज़ा ताज़ा जिसने जिम में दाखला लिया है, अगर वो खाएगा तो पेट। और तारीख़ में ऐसे बहुत सारे हैं, ज़्यादा इबादतें जो अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचा उसके लिए नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उसूल बनाना चाहते हैं, मैं उसूल बता देता हूँ। एक साल तक सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, सिर्फ अव्वल वक्त नमाज, तस्बीह और एक दुआ इमाम ज़माना, बस इतनी सी। लेकिन एक साल का मतलब ये कि साल में अव्वल वक्त नमाज एक भी ना जाए, एक भी। अव्वल वक्त का मतलब क्या है कि जिस वक्त अजान का हकीकी वक्त हो, अब मुसल्ले पर हो, बस एक साल करके देख लो, आसार खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं कहूँ। लेकिन इस एक साल में इस एक नमाज के साथ क्या करना है, हराम कोई अंजाम नहीं देना, हराम अंजाम। खुदा की कसम खा के, मिंबर की कसम खा रहा हूँ इस पर बैठ कर, तर्क मासियत का एक साल गुजार दो। अगर इरफान की आंखें खुलना न शुरू हुई तो आकर कहना मुझसे। सबसे मुश्किल मंजिल, सबसे मुश्किल मंजिल तर्क मासियत है। लिहाजा सबसे ज़्यादा कोशिश क्या करनी है, तर्क मासियत। और एक बात और भी कहता चलूँ, आप याद ये भी सुन लो, इमाम के लिए जो बेहतरीन हदिया दिया जा सकता है वो किसी गुनाह के तर्क करने का वादा है। अपने ज़माने के इमाम को खुश करना चाहते हो, आज इमाम की मजलिस से ये वादा करके उठो, मौला ये गुनाह आपकी खातिर, हज़रत अब्बास की खातिर तर्क करके उठ रहा हूँ, वादा करो। अब्बास अलैहिस्सलाम, आज दिन है मेरे मौला का, वादा करके उठो कि भाई हज़रत अब्बास, हज़रत अब्बास की खातिर ये गुनाह, मौला आपकी खातिर, अपने ज़माने के इमाम को हिदिया देने के लिए ये गुनाह तर्क करके उठूंगा, नहीं करूंगा हजरत अब्बास। एक साल के बाद देखना, इसी फर्श पर आओगे, खुद तुम्हें पता लगेगा कि क्या आसार हैं तर्क गुनाह के, तकवा की पहली। बाकी मदारिज इंशाल्लाह खुदा ने मुझे तौफीक दी तो अर्ज करूंगा। अब ये तकवा, ये मनाजिल ज़रूरी क्यों हैं? ज़रूरी इसलिए हैं, हमारे पास कुछ मकामात ऐसे हैं अज़ीज़ान मन कि जहाँ पर इंसान की अक्ल दीन की बहुत सारी मसलहतों को समझ नहीं पाती। उस मकाम पर तकवा ज़रूरी है ताकि मेरी अक्ल जहाँ पर काम नहीं कर रही, वहाँ पर मैं दीन की इस, ये जो तकवा है इसके ज़रिए से दीन की बात मानूँ। मैं एक बहुत सादा सी मिसाल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा कि देखिए, दीन परफेक्ट निज़ाम है, परफेक्ट। हम जब किसी निज़ाम को परफेक्ट मानना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि परफेक्ट निज़ाम में हकदार का हक ज़ाया नहीं होना चाहिए। असल निज़ाम ये है कि भाई हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, دین بھی اسی کا دعویٰ کرتا ہے. اب دین نے عدالتی نظام بنایا, قضاء اور قضاوت کا نظام بنایا, اور خدا کی قسم اس سے بہترین سمپل اور سادہ بہترین نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے آتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حق تو حقدار کے ہاتھ سے نکل گیا. مثلا دین یہ کہتا ہے کہ اگر دو افراد کے ہاتھ درمیان جھگڑا ہو جائے کسی ایک چیز کے اوپر, کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ بھائی یہ چیز میری ہے فلاں کے پاس, تب دین کے پاس قاعدے ہیں قضاء کرنے کے لیے, عدالت کرنے کے لیے قاعدے ہیں. ایک قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ وہ کہلاتا ہے قاعدہ ید. قاعدہ ید یعنی قاعدہ ملکیت, ہینڈ ہینڈ رول. ہینڈ رول سے کیا مراد ہے؟ ہینڈ رول سے مراد یہ ہے کہ چیز جس کے پاس ہوگی اسی کی سمجھی جائے گی, ایسا ہی ہے نا. اور یہ عام, یہ کوئی بہت کوئی فلسفہ نہیں چاہیے اس کے لیے, کیونکہ بھائی آپ میرے اینک میں نے پہنی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے انہیں کی ہے, انگوٹھیاں میں نے پہنی ہوئی ہیں تو انہیں کی ہوں گی لباس. اگر ہم ایسے شک کرنے لگ جائیں ہر بندے کے اوپر تو کیا ہوگا, پتہ نہیں مولانا نے اپنی اینک پہنی ہے یا کسی اور کی ہے, انگوٹھیاں کسی اور کی اٹھا کے لے آئے, کیا ہوگا, نظام معطل ہو جائے گا. لہذا عام عقلی قاعدہ بھی کیا ہے, جس کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے اسی کی سمجھی جاتی ہے. جھگڑا کہاں شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا وہاں پر شروع ہوتا ہے, چیز میرے ہاتھ میں تھی کسی نے آ کر دعویٰ کر دیا, دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کی نہیں ہے. اب غور سے سنیے گا کیونکہ میں نے کچھ مطلب ضمناً بھی بیان کرنے ہیں, ضمناً بھی میں نے بیان کرنے ہیں. میری ملک, اچھا ہینڈ کا مطلب صرف ہاتھ میں ہونا نہیں ہے, میری کسٹڈی میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ ہر ایک کا گھر کھٹکھٹا کے پوچھتے تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ ہی کا گھر ہے, جب میں رہ رہا ہوں تو میرا ہی گھر ہے. جھگڑا کہاں سے شروع ہوگا؟ میری کسٹڈی میں چیز ہو اور کوئی آ کر کہے کہ نہیں یہ اس کی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. اب عدالت کا نظام کیا؟ عدالت کا نظام یہ ہے, دین یہ کہتا ہے دونوں کو بلا لیا جائے گا. ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر ادعا کیا گیا ہے, ایک وہ ہے جو مدعی ہے, ایک وہ ہے جس کی کسٹڈی میں چیز ہے, ایک وہ ہے جو کہ کیا کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے. تو اب دین یہاں پر کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کسٹڈی میں, جس کے پاس چیز ہے, اس سے پہلے دین پوچھے گا, کہے گا ہاں بھائی یہ تمہاری ہے یا نہیں. اگر تو وہ واقعی مومن ہوگا اور چیز اس کی نہیں ہوگی تو انصاف کا تقاضا کیا ہے, واقعی مومن ہوگا تو کہے گا نہیں ہے میری, بات ختم, جھگڑا ختم. دو کیسز ہو سکتے ہیں, یا واقعی اس کی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے اس کی ہو, مدعی غلط کہہ رہا ہو, دونوں امکان ہیں نا. ایک کیس کیا ہے کہ یہ شے مدعی کی تھی اس نے اٹھائی ہے, دوسرا کیس کیا ہے کہ نہیں مدعی غلط کہہ رہا ہو, ایسا ہی ہے نا. اس کے علاوہ تیسری کوئی کنڈیشن نہیں. اب یہ جو اس کے پاس ہے اس سے جب پوچھے گا کہ بھائی تمہاری ہے یا نہیں, تو اگر اس کی نہیں ہو اور نہ کہہ دے جھگڑا ختم. دوسرا مسئلہ کیا ہے, وہ کہے نہیں بھائی یہ میری ہے, اب یا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ, ایسا ہی ہے, لیکن ہے اس کے پاس, اس نے کیا ہے مدعا. اب اگر اس نے کہا نہیں یہ, جب وہ کہے گا نہیں یہ میری ہے, میری کا مطلب کیا ہے, اس کے ادعا کا انکار کرے گا, ایسا ہی ہے نا, کہ یہ جو ادعا کر رہا ہے کہ یہ اس کی ہے یہ اس کی نہیں ہے, اسے کہتے ہیں انکار. لہذا یہ کہلاتا ہے منکر. جب نزا جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ کہلاتا ہے منکر. یہ کہتا ہے اس کا ادعا غلط ہے, یہ منکر, وہ مدعی ہے. اب قانون بڑا سمپل سا ہے, دین یہ کہتا ہے منکر سے پہلے کہے گا اچھا تمہاری اگر واقعی ہے تم اب قسم کھاؤ خدا کی. وہ خدا کی قسم کھائے گا. خدا کی قسم کھائے گا منکر کب؟ جب یہ مدعی کوئی گواہ نہ لا سکے. اس کے پاس کوئی گواہ, وہ کہے میرے پاس گواہ تو نہیں ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا منکر سے, تم خدا کی قسم اٹھاؤ. اب دیکھیں کیس کو سمجھے گا, عین ممکن ہے کہ شے منکر کی نہ ہو اور وہ جھوٹی قسم کھا لے, تو اس کا حق میاں مارا یا نہ مارا. اب دین اس کا سب دے, کہ یہاں سے دین شروع ہوتا ہے, یہاں سے دین. اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے اس بیچارے کا حق مارا گیا. تھوڑی سی مثال دے دوں تو شاید بات زیادہ نزدیک ہو جائے. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا بلند آواز سے, حقیقی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. حقیقی میں تاریخ کا ہی واقعہ ہے, مستند واقعہ. مولا ایک کائنات کی زرہ ایک یہودی نے چرا لی. سنا ہوا ہے واقعہ؟ یقیناً سنا ہوا ہوگا, لیکن کچھ آگے کے مسائل ہیں وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اٹھا لی, مولا نے کیا کہا؟ اب دیکھیں مولا یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں تو چور ہے, حالانکہ امام وقت ہیں. دیکھیں امامت دکھانی ہو, امامت بتانی ہو, وہ ایک الگ منزل ہوتی. اب چل رہا ہے نظام, निज़ाम में इमाम ये नहीं कह सकते तू चोर है, क्यों? अगर कहेंगे तोहमत होगी, साबित न कर सके, इमाम पर हद जारी होने का डर, लिहाजा इमाम ने ये नहीं किया। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार आप गए और आपने अदालत में जाकर केस दायर कर दिया, कहा भाई मेरी ज़रा फला शख्स के पास, काजी ने बुला लिया, बुलाने के बाद अब वाकई आपकी खिदमत में है कि उसने पहले क्या किया, इमाम का इमाम को कुनियत से बुलाया, उसको नाम से बुलाया, तो इमाम ने कहा ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम ने फरमाया कि मैं खलीफा वक्त हूँ, तो इसलिए मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे कुनियत से बुला रहा है, अदालत की नज़र में दोनों बराबर हैं, या दोनों को नाम से बुला या दोनों को कुनियत, खुदा जाने ऐसा आदिल कहाँ मिलेगा दुनिया। खलीफा अल्लाह खलीफा वक्त होकर तमाम तर इख्तदार हाथ में है, क्या कह रहे हैं, दोनों को या नाम से बुला या दोनों को कुनियत से, उसने दोनों को कुनियत से बुलाया, मामला शुरू हो गया। इमाम ने कहा ये मेरी जरा है, अब मर्र वहीं से, उसने कहा हाँ भाई, इमाम से पूछा आपके पास कोई गवाह है, इमाम ने कहा कोई गवाह नहीं, उससे पूछा हाँ भाई तेरी है, इमाम की है या तेरी है, उसने कहा जी मेरी है, बात ख़त्म हो गई, उससे कहा कसम उठा, उसने कसम उठा ली, इमाम की जरा गई, ऐसे ही है ना नुकसान। अब यहां पर दीन क्या कहता है, दीन ये कहता है तुम शरीयत के लिए, खुदा के लिए इस निज़ाम को जारी रखो, कोई मसला नहीं, वो जो झूठी कसम उठाकर लेकर जा रहा है वो हक लेकर नहीं जा रहा, तेरा जहन्नुम का टुकड़ा लेकर जा रहा है। अब यहां पर खुदा चाहिए ना, मुझे खुदा चाहिए, मेरा हक दिलवाने वाला उस जालिम से निमटने के लिए खुदा चाहिए या नहीं, तो शायर का काम क्या है, शायर का काम यह है कि जब वो अजमत खुदाबंदी को हमारे जहनों में ले आता है, इस मकाम पर जो मुझे खुदा पर तवक्कुल चाहिए वो मेरे कल्ब के अंदर, मुझे पता है मेरा खुदा मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी ये लेकर जा रहा है, इसको भी पता लग जाएगा, मेरे पास भी हो जाएगा, पहले भी मुझे खुदा ने दी थी, अब भी खुदा देगा, निज़ाम समझ में आ गया, इसलिए शायर की ज़रूरत है ताकि दिल में तकवा पैदा हो जाए। लेकिन अब मैंने चूंकि मसला बयान किया है, दो मरहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और गुफ्तगू को तमाम। इमाम ने जैसे ही कहा भाई मेरे पास गवाह नहीं है, उसने कहा कि मेरी है, अदालत ने कहा ये इसकी हो गई, अब यहूदी की ज़रा हो तो गई उसकी, लेकिन उसने खड़े होकर सोचा अपने ज़माने का मुक्तदर तरीन आदमी और अदालत को इस तरीके से जारी करे, वहीं पर खड़े हुए कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, और उसके बाद कहा इकरार क्या, कहा मैंने झूठ बोला था, ये ज़रा मौलाए कायनात अमीर की ही है, लेकिन फौर क्यों मुसलमान हो गया, उसने कहा कि अगर इमाम ऐसा हो तो दीन कैसा होगा, कितना आदिल होगा, ये तो हो गया मुसलमान। अब मैं दो सवाल आपसे कर रहा हूं, पहला सवाल मेरा यह है कि मुझे यह बताइए कि यह जो मौलाए कायनात काजी का फैसला मान रहे हैं, क्यों नहीं काजी को कह रहे कि मैं खलीफा भी हूं, इमाम वक्त हूं, तुझे चाहिए जो मैं कह रहा हूं मुझे मान ले, क्यों नहीं कह रहे इमाम, क्यों नहीं कह रहे कि जो मैं कह रहा हूं, मैं तो इमाम वक्त हूं, जब मैंने कह दिया यह जरा मेरी है तो मेरी होनी चाहिए, मैं खलीफा वक्त हूं, जब मैं कह रहा हूं तो ये मेरी है, आप फौरन पलट कर कहेंगे इमाम का मकाम अपनी जगह पर, खिलाफत अपनी जगह पर, इमामत अपनी जगह पर, लेकिन ये निज़ाम निज़ाम शरीयत है और इस हाकिम को ये जो विलायत है ये खुद शरीयत ने दी है, इमाम शरीयत की दी हुई विलायत के मुकाबले पर अपनी विलायत नहीं ला सकते। मुश्किल लग रहा है आपको भाई, अगर खुदा ना खास्ता इमाम वक्त के ऊपर खुद दीन के अंदर केस चलेगा फर्ज करें, तो हाकिम शर के पास जो ये विलायत है, काजी के पास ये कहां से आई है, ये दीन ने तो दी है इसे, तो जहां दीन हाकिम को विलायत दे दे, काजी को विलायत दे दे, इमाम वक्त उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो जब काजी की विलायत के सामने इमाम खड़ा है और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो जब हम फकीह की विलायत की बात करते हैं तो किसी बैरूनी विलायत की बात नहीं करते, इसी तशरीई विलायत की बात करते हैं, यही तशरीई विलायत है, यही तशरीई विलायत है कि जो फकीह को किसने दी है, शरीयत ने दी है, कहीं और बाहर से नहीं है, किसी और जगह बाहर से नहीं आई है। लेकिन मुगालते करके, देखिए मुगालता एक बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है, हक को बातिल को मिक्स कर दो, मुगालता तैयार। آج کل نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ جی فقاہت کا نظام بعد میں آیا ہے، الگ سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا ہے، ائمہ کے دور میں رہا ہے اور اس کے بعد بھی جاری ہوا ہے. اب ایک طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اخباری کہہ کر دین کے اندر، تشیع کے اندر درار پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اخباری مسلک ہے، شروع سے تھا، اخباری مسلک کبھی نہیں رہا. تشیع شیعہ توحید پرست ہیں اور ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں، ہم کبھی دو نہیں ہوئے، ہم ہمیشہ سے ایک رہے ہیں. ہم سے جو جدا ہوا ہے اس کا راستہ الگ ہے، ہمارا ایک ہی راستہ ہے. اخباری نہ مسلک ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں، عقلن نہیں ہو سکتا، عقلن نہیں ہو سکتا. عقلن کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اخباری مسلک کے لیے یہ کہیں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے، جب ہمارے پاس ائمہ کی احادیث موجود ہیں تو ہمیں کسی فقیہ کی کیا ضرورت؟ تو قبلہ، ائمہ کی احادیث میں کم از کم آپ کو بہار الانوار 110 جلدیں پوری پڑھنی پڑیں گے، اس میں سے صحیح اور غلط سب کا پتہ لگانا پڑے گا. استنباط کر 110 جلدیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاؤ گے، آسان کام ہے. اس کے اندر سے اپنے لیے، اس کے لیے علامات بہار پڑھنے کے لیے عربی کا ماسٹر ہونا چاہیے، منطق آنی چاہیے، فلسفہ آنا چاہیے، پتہ نہیں کتنے سبجیکٹ آنے چاہیے، تب تو تم بہار پڑھنے کے قابل. اب اگر ساری دنیا یہی کام کرے تو ڈاکٹر کون بنے گا، انجینئر کون بنے گا؟ پھر تو آپ یہی کرتے رہیں گے، اس کے بعد بھی یقین نہیں ہوگا کہ کیا کریں. اخباری مجتہدین کا مبنا تھا، مسلک نہیں تھا. مبنا، مبنا کیا ہوتا ہے؟ مبنا یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک احادیث کافی ہیں، اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے مجتہدین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھائی حدیث کے ساتھ ساتھ خود ائمہ نے اصول دیے ہیں، خود ائمہ نے اصول دیے ہیں، لہذا اصول بھی اپلائی کرو. یہ دو مبنا ہیں. اب جتنا فقہا کا زمانہ ائمہ کے نزدیک تھا، اتنے فقہا چونکہ مسائل کے اعتبار سے احادیث موجود تھیں، تو وہ کہتے تھے جب حدیث موجود ہے تو مجھے اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سا مسئلہ تھا. لیکن اب دیکھیے، شیخ صدوق جو کہ فوراً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی ابتدا میں ہیں، آپ ہی کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی شیخ صدوق اخباری تھے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے فتوے کی جگہ کیا کیا؟ جہاں ان سے کوئی فتویٰ مانگتا تھا وہ حدیث سنا دیتے تھے. اس لیے کہ جتنے اس زمانے کے مبتلا بے مسائل تھے ان کے لیے احادیث ائمہ کی طرف سے موجود تھیں. جب حدیث موجود ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے حدیث بیان کرنا بہتر ہے اس سے کہ میں اپنی طرف سے اصول کوئی فتویٰ دوں. لیکن اب دیکھیے، جب شیخ صدوق نے کتاب لکھی تو کتاب کا نام کیا لکھا؟ کتاب کا نام لکھا من لا یحضرہ الفقیہ. من لا یحضرہ الفقیہ، وہ شخص جس کے لیے فقیہ حاضر نہ ہو. اگر علماء کے نزدیک اجتہاد حرام تھا، اگر وہ اجتہاد کو غلط سمجھتے تھے، اگر وہ فقاہت کو غلط سمجھتے تو اپنی کتاب کا نام لکھتے من لا یحضرہ الامام. بھائی ساری کتاب، جو پوری کتاب ہے، کس کی حدیث ہے؟ ائمہ کی حدیث ہیں، ساری حدیث امام کی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس امام نہ پہنچ سکا، جس کے لیے امام حاضر نہ ہو سکے، اس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی. آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں کتاب کا نام لکھا؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے احادیث میں پیغمبر سے لے کر آخری امام تک بے تحاشا احادیث ہیں. ان میں سے صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، ضعیف بھی ہے، ثقہ بھی ہے، مختلف طرح کی احادیث ہیں. اب میں اپنی فقاہت کے ذریعے سے اندازہ لگاؤں گا میرے نزدیک کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، تو میں اس حدیث کو اختیار کروں گا جو میرے نزدیک صحیح ہے. بس وہ بھی انتخاب تھا کون سا؟ فقاہت کے ذریعے سے. لیکن چونکہ ائمہ کے اقوال کافی تھے، لہذا آپ ائمہ کے اقوال استعمال کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، جیسے جیسے مبتلا بے مسائل مختلف ہونا شروع ہوئے، تو خود بخود اخباری علماء کی تعداد کم ہوتی چلی گئی، اصول کی ضرورت پڑتی چلی گئی. اب آج کے درمیان میں اگر تم اخباری بننے کا اتنا شوق ہے تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں, اب سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جہاز میں بیٹھنے کا فتویٰ کیا ہے؟ بیٹھنا چاہیے؟ جہاز میں سوار ہونا حلال ہے یا حرام؟ بینک میں پیسے رکھانا حلال ہے یا حرام؟ ٹرین میں بیٹھنا حلال ہے یا حرام؟ موٹر سائیکل پہ سوار ہونا حلال ہے یا حرام؟ ہاں, اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جو ٹیپ واٹر استعمال کرتے ہو یہ لگانا حلال ہے یا حرام؟ بجلی استعمال کرنا حلال ہے یا حرام؟ گیس پہ کھانا پکانا حلال ہے یا حرام؟ کتنے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ان سب کے لیے حدیث چاہیے, حدیث. اگر حدیث لاؤ گے تو پتہ لگے گا, اب حدیث لاؤ گے تو پتہ لگے گا, اگر حدیث نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ آج کے زمانے میں نلکے سے لے کر جہاز تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. تو اگر اخباری بننے کا شوق ہے تو یہ یاد رکھنا, فقیہ کے بغیر تو تم طہارت نہیں کر سکتے, طہارت نہیں کر سکتے. تمہیں وہاں کون بتائے گا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے, غصب ہے یا نہیں ہے؟ تو طہارت نہیں کر سکتے فقیہ کے بغیر, پورا دین فقیہ کے بغیر کیسے چلاؤ گے؟ ایک ہزار ادلہ ہیں اس کے اوپر, کیوں تفریق پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ آخری مسئلہ اور گفتگو تمام. مولا ایک کائنات والا واقعہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ اب آپ کے ذہنوں میں ایک عدالت کا قائم واقعہ سمجھ میں آ جائے. واقعہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہوگا چیز, جس کی کسٹڈی میں ہوگی, اس سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے, اس سے گواہ طلب نہیں, جس کی کسٹڈی میں چیز ہوگی اس سے گواہ طلب نہیں کیے جائیں گے. جو دعوے دار ہے گواہ وہ لے کر آئے گا, اگر وہ گواہ لے کر آ گیا تو اس کو ملے گی چیز, ورنہ جس کی کسٹڈی میں ہے اسی کی کسٹڈی میں رہے گی. بہت زیادہ اگر شک ہوا تو اس سے قسم لیں گے. گواہ کس کو لانے ہوتے ہیں؟ مدعی کو, مدعی کو لے کر آنے ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آیا, جناب سیدہ صدق مانگنے کے لیے نہیں گئی ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا, دوبارہ مقام, ایک اور جملہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں. مسئلہ بالکل ابتدائی ہے, بالکل ابتدائی. اگر آپ قضاوت پڑھیں گے, پہلا مسئلہ قضاوت میں یہ ہے, یعنی فقہ کی بالکل بیسک ہے یہ. فقہ کی بیسک کا مسئلہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چیز ہوگی گواہ اس سے طلب نہیں کیے جاتے, جو ادعا کرے گواہ اس کو لانے ہوتے ہیں. اگر اس کے اوپر بہت شک ہو تو اس سے صرف قسم لی جاتی ہے, گواہ کبھی بھی طلب نہیں کیے جاتے. اور اگر کسی نے حقدار سے حق زبردستی چھین لیا تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہ حق چھین کر نہیں لے کر جا رہا, جہنم کا ٹکڑا ساتھ لے کر جا رہا ہے. اب جناب سیدہ حق لینے نہیں گئی ہیں, صدق مانگنے نہیں گئی ہیں, جناب سیدہ یہ بتانے گئی ہیں جس کو تم نے رسول کی کرسی پر بیٹھایا ہوا ہے اس کو فقہ کی ابتدا بھی نہیں معلوم. حضرت کیا بتلانے گئے؟ حضرت تو بتلانے ہی گئی ہیں. میں آج کے مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, سارے کے سارے مسلمان ذرا سی اسلامی غیرت اپنے اندر پیدا کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیں, کیا تمہارے نزدیک نبی کا جانشین اس کو ہونا چاہیے جس کو فقہ کے ابتدائی مسئلے نہ آتے ہوں؟ کیا اس کو ہونا چاہیے؟ تو اب بی بی کر کیا رہی ہیں؟ بی بی چہرے پر سے نقاب ہٹا کر بتا رہی ہیں جس کو ابتدائی فقہ کے مسئلے نہیں آتے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے منبر پر بیٹھے. ادھر رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے کسی کا حق غصب کیا وہ حق نہیں لے کر جاتا, جہنم لے کر جاتا ہے. تو جتنا بڑا حق ہوگا اتنی گہری جہنم ہوگی. تو پہلے قبلہ کو جہنم سے باہر نکالو, اس کے بعد صحابی بنانا. ذرا سی ذرا سے تدبر کی ضرورت ہے. یہ کام تو بی بی ابتدا میں کر کے چلی گئے ہیں. لہذا قادری صاحب, لہذا بہت سو کے قادری صاحب کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کا خطبہ خلافت کے ستونوں کو لرزاں کر رہا ہے. لہذا عزیز علیہ، کربلا میں آج دو دن ہو گئے ہیں میرے مولا کے خیموں کو پانی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس کی کیفیت کیا ہے؟ صرف حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، کربلا میں ہر ایک کا آسرا جناب عباس ہے۔ ابھی تک امام کے چہرے سے کسی قسم کی شکستگی کے آثار نمودار نہیں، سارے انصار قربان کر چکا ہے، علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھوا چکا، قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا، اون محمد جیسے بھانجوں کے لاشے، سب کے لاشے لے آیا، لیکن چہرے پر شکستگی کے آثار نہیں ہیں کیونکہ عباس ابھی باقی۔ بیویوں نے ابھی کہیں کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا، کسی بیوی نے سب کیوں، اس لیے کہ عباس ابھی باقی ہے۔ بچوں میں پیاس کی شدت ہے لیکن آسرا ہے کیونکہ عباس۔ میں نہیں جانتا کہ میرے مولا نے کربلا میں اپنے دل کا خون کتنا بہایا ہے، قدم قدم پر عباس جیسا شجاع، عباس جیسا شجاع کربلا میں صرف اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا رہ گیا۔ دیکھیے، اہل بیت کربلا میں قتال کرنے نہیں گئے، نہ اہل بیت کا کام ہے قتال کرنا، اہل بیت کی کوشش کیا ہے، لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر ایمان کے نور میں لے آئیں۔ اب اس کوشش میں اگر گھر لٹتا ہے لٹ جائے، نانا کی امت کو ہوش آ جائے۔ لہذا حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی۔ بعض علماء کہتے ہیں اتنا برداشت کیا میرے مولا نے کہ اللہ نے آپ کو باب الحوائج کا لقب عطا کر دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہدیہ کروں گا صرف آپ کے ذہنوں میں، حضرت عباس کا مقام منزلت، جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ مستند ترین واقعہ ہے حضرت عباس کے حرم کا، استناد یہ جو مرضی چیک کرنا چاہیں، حضرت عباس کے حرم میں ایک ادارہ ہے جو معجزات تحقیق کے بعد مستند ثابت ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، اور یہ واقعہ حرم کے ایک تقریباً 80 سالہ بوڑھے مجاور نے بیان کیا ہے، اس کا بیان۔ وہ کہتا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو چار جگہوں پر، یہ واقعہ تحقیق کے بعد چار جگہوں پہ پھر اس کو واقعے کو باقاعدہ لکھا بھی گیا۔ کہ میرے تقریباً جوانی سے مطلب بڑھاپے کی طرف 40-42 سال کا میں تھا، اس زمانے کا واقعہ، کہ میری ڈیوٹی عین حضرت عباس کی زری کے پاس لگی، کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نجف کی حوالی کا ایک شخص، نجف کے اطراف کا ایک شخص آیا ہے، بدو ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک 10 سال کا مفلوج بچہ، سر سے لے کر پیر تک مفلوج، باپ کے ہاتھوں میں مردہ کی طرح سے پڑا ہو۔ کہ وہ آیا بدو اور حضرت عباس کے حرم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنے بدو جو دیہاتی سٹائل ہوتا ہے اس سٹائل میں حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہا، اے عباس، میں نے تم سے بیٹا مانگا تھا، آپ سے بیٹا مانگا تھا، میں نے یہ دیا ہے، مجھے 10 سال سے یہ مفلوج ہے، میں اس کی خدمت کر کر کے تھک گیا۔ کہ اس نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد اس نے وہ مفلوج بچہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حضرت عباس کی زری پر دے مارا، یہ کہہ کر مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ کہا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، بچہ گیا زری کی جانب، اب مفلوج بچہ ہے، زری کی جانب گیا، زری پر لگا اور زمین۔ کہا میرے تصور میں جو پہلی چیز آئی وہ یہ کہ یہ مفلوج بچہ زری سے ٹکرائے گا، اس کا سر لگے گا، جسم لگے گا، سر پھٹے گا، خون ہوگا، اطراف نجس نہ ہو جائے۔ का जैसे उसने बच्चा फेंका, मैं तेज़ी के साथ दौड़ा और पहुंचा तो उस वक्त तक बच्चा ज़मीन पर आकर लेटा हुआ था। कहा मैंने जल्दी जल्दी बच्चे के बदन को टटोलना शुरू किया कि मैं ये देखूं कि बच्चे को कहाँ चोट लगी है, खून कहाँ से निकल रहा है। कहा मैं जल्दी जल्दी बच्चे के बदन को टटोल रहा हूँ। कहा अभी मैं बच्चे के बदन को टटोल रहा था, उस मफलूज बच्चे के बदन में हरकत आना शुरू हो गई। कहा उसका बाप उसे फेंक कर वापस जा रहा था, इस बच्चे को मैं टटोल रहा हूँ, बच्चे के बदन में हरकत आ रही है और मेरे सामने सामने उस मफलूज बच्चे ने अपने बाप को आवाज दी। कहा जैसे ही बच्चे की आवाज आई, वो वहीं जमीन पर बैठकर थाड़े मार मार के रोने लगा। कब मेरे सामने वो मफलूज बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया और दौड़कर अपने बाप के पास पहुंचा। कब अब जो मैं देख रहा हूं तो एक अजब मंजर है, खून कोई नहीं, चोट का निशान कोई नहीं, बल्कि मफलूज बच्चा बिल्कुल सेहतयाब होकर बाप की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है पुकारता हुआ। वहां बाप जमीन पर बैठा हुआ सर पीट पीट कर रो रहा है। कहा जब बच्चा वहां गया मैं भी पीछे दौड़ता हुआ गया। कहा अब जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो बद्दू जमीन पर बैठा हुआ रो रहा है और रो रो कर कह रहा है, या अब्बास मुझे माफ कर देना, ए हजरत अब्बास मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। कहा अब अगर आपने इसको शिफा दे दी है तो मेरी तरफ से ये आपका गुलाम, मैंने आपको हिबा कर दिया, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, अब ये बच्चा आप रखें। कहा ये कहकर और वो बच्चे को छोड़कर बाहर जाना। कहा मैंने बच्चे का हाथ किसी और को पकड़ाया, मैं भागा उसके पीछे, उसको जाकर मैंने पकड़ा, उसको कहा भाई तू अपने बच्चे को की शिफा लेने आया था, तेरे बच्चे को शिफा मिल गई तो तू अब अपना बच्चा ले जा। तो जब मैंने ये कहा तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और जोर। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है, तू अपने बच्चे की शिफा ले के लिए आया था, ले गया, ले जा अपने बच्चे की शिफा हो गई है तेरे। कहने लगा मैं नजफ के अतराफ में रहता हूँ, अक्सर अमीरुल मोमिनीन की जियारत के लिए जाया करता हूँ, मैंने अभी जो बेअदबी की थी हजरत अब्बास के हुजूर में, अगर मैं अपना बच्चा आज अब्बास को न देकर जाऊं मैं हजरत को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकूंगा कि मैं अब्बास से बदतमीजी करके आया हूं, मैं ये बच्चा नहीं लेकर जाऊंगा, ये बच्चा हजरत अब्बास के पास रहे, वरना मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकूंगा। वो कहता है मैंने अब परेशान, मैं दोबारा दौड़ कर आया बच्चे के पास, मैंने बच्चे को प्यार किया, वो बच्चा भी रो रहा था, बच्चे को प्यार किया, मैंने कहा बच्चे तुझे चोट तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। कहा क्यों चोट नहीं लगी, तुझे इतनी जोर से फेंका था? कहा मुझे कुछ नहीं पता, जब तक बाप के हाथों में था मफलूज था, जब मेरे बाप ने उठाकर मुझे फेंका तो जैसे ही मैं जरी के नजदीक पहुंचा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो हाथ आए हैं, उन्होंने आकर मुझे संभाल कर जमीन पर रख दिया। कहा जैसे ही वो हाथ मेरे बदन को लगे मुझे ऐसा लगा मेरे बदन में जिंदगी आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने तड़प कर कहा, मैंने कहा तूने और क्या देखा? कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मैंने इतना देखा वो हाथ चालों के पास कटे हुए थे। या बाप हम ईमानी तौर पर मफलूज है मेरे मौला, शायद जिस्मानी तौर पर सेहत है लेकिन ईमानी तौर पर मफलूज है। अपना दस्त शफात हमारे सर पर फेंक दे, तुम्हारा दस्त शफात लगेगा, हो सकता है हमारा ईमान सलामत हो जाए। या बाबुल हवाइज तुम्हारी बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं मौला, अगर हमारी कोई दुआ कबूल करना चाहते हो, कुछ और नहीं चाहिए, मुंतकिब करबला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील की दुआ कर दो। अब्बास अता करने वाला है, इतना अपने दिल का खून बहाया, जिन बच्चों को अब्बास ने अपने हाथों से पाला था उनके लाशें उठाकर लाता रहा। کوئی مقام مقتل میں ایسا نہیں ہے جہاں حضرت عباس نے امام سے اذن مانگا ہو، کوئی مقام نہیں ہے، چپ چاپ سر جھکائے۔ ایک وقت وہ آیا جب کوئی مقتل میں نہیں بچا، حضرت عباس چپ چاپ سر جھکا کر امام حسین کے حضور میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام نے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا اور اس کے بعد عجیب انداز سے کہا، کہا عباس تم میرے لشکر کا علمدار ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مالا وہ لشکر کہاں جس کا عباس علمدار تھا؟ امام نے کہا عباس تجھ سے مجھے بڑی آس ہے۔ امام نے جب یہ کہا کوئی سوال نہیں کیا، دوبارہ سر جھکا کر پلٹ گئے۔ پلٹ کر جا رہے لیکن جو خیموں کے پاس سے گزرے تو بچوں تین دن کے بھوکے پیاسے بچوں کے صدائے الاتش نے میرے مولا کے قدموں کو روک دیا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا شہزادی اپنا مشکیزہ بھی لے کر آؤ۔ بی بی کے سوکھے مشکیزے کو علم کے ساتھ باندھ دیا، علم کے ساتھ باندھا اور خود حضرت سکینہ کو گود میں لے کر دوبارہ امام حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب جو مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا جاؤ میرے بھائی بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء کہتے ہیں امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، میرا مولا تلوار لے کر نہیں گیا بلکہ نیزہ لے کر فرات کے گھاٹ پر حملہ کیا۔ جو نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشک کو پانی سے پر کیا اور پر کرنے کے بعد جیسے ہی میرا مولا پلٹا ہوئے وہاں سے شمر ملعون نے آواز لگائی کہ خبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ بس عزاداروں مقتل یہ کہتے ہیں کہ اس صدا کا گونجنا تھا جتنا لشکر عمر ساتھ تھا، سارے کا سارا حضرت عباس کی طرف پڑھا۔ ارے میرا مولا پڑھتا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی نخلستان کے نزدیک پہنچا تو اب یہ مقام میرے مولا کو ذرا بھاری پڑ گیا۔ ارے درخت کے پیچھے سے چھپ کر کسی نے وار کیا، میرے مولا کا سیدھا ہاتھ قلم ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھ کٹا میرے مولا نے اپنا نیزہ چھوڑ دیا، علم اور مشکیزے کو تھاما۔ لیکن اب جو آگے بڑھے ایک اور وار ہوا، پایا بازو کٹنے سے پہلے میرے مولا نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، بازو بھی کٹا میرے مولا کا علم بھی گر گیا۔ لیکن میرے مولا نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر جھکا لیا۔ بس عزادار مقتل یہاں پر بڑے عجیب الفاظ لکھتا ہے، کہا اتنے بارش کی طرح سے تیر آنا شروع ہوئے، اتنے تیر حضرت عباس کی پشت میں پیوست ہوئے۔ دور سے حضرت کا بدن دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف تیر دکھائی دیتے تھے، لیکن جب تک مشک میں پانی تھا عباس خیموں کی طرف جانا چاہتے تھے، خیموں کی طرف جانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک تیر آیا مشک حضرت سکینہ کو پارا کیا۔ ارے جیسے ہی مشک سے پانی بہا، راوی کہتا ہے عباس نے خیموں کی طرف جانا چھوڑ دیا، گویا اب عباس خیمے میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ ارے میں سکینہ کو کیسے بتاؤں گا کہ میں پانی نہ لا سکا، ارے میں مولا کو کیسے بتاؤں گا میں پانی نہ لا سکا۔ اتنے میں ایک گرز آ کر حضرت کی پیشانی پر لگا، ارے پیشانی پر گرز کا لگنا تھا، میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ پورے بدن کے ساتھ زمین کی طرف آ کر گرا۔ بس عزادار انسان کی فطرت ہے جب رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب گر رہا ہوتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے جس مظلوم کے بازو نہ تھے۔ راوی کہتے پورے بدن کے ساتھ جو گرے تو پشت کے سارے تیر بدن کے آر پار ہو گئے، آخری صدا جو مظلوم دے سکا کہ علیک من السلام یا ابو عبد اللہ. ارے اس صدا کا جانا تھا حسین ایک مرتبہ کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گئے. الان ان کا سر زہری، ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن بھائی نے بلایا ہے، آواز دی ہے، حسین بھائی کے پاس جائے گا. میں نہیں جانتا ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین عباس تک کیسے پہنچے، لیکن راوی کہتے ہیں جب حضرت عباس زمین پر گرے تو جب تک میرے غازی کے بازو تھے کوئی نزدیک آنے کی جرات نہیں کرتا تھا. اب جو میرا مولا بے دست ہو کر گرا ہے، یہ بے غیرت جمع ہو گئے، آواز لگائی جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے، صفین کا بدلہ لینا ہے، علی کا بغض نکالنا ہے، ارے یہ ظالم تلواریں لے کر میرے مولا کے بدن پر برسانے لگے. ادھر سے حسین نے حملہ کیا، ارے جب عباس کے لاشے پر پہنچا میرا مولا تو اب لاشے کی کیفیت یہ ہے کہ حسین عباس کا بدن یہاں سے اٹھاتا ہے تو کہاں سے گرتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے تو یہاں سے گرتا ہے. عباس کے بدن کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا، ایک مرتبہ عباس کا علم دکھائی دیا، میرے مولا نے وہ علم اٹھایا، واپس پلٹ کر خیموں کی طرف جانا شروع ہوئے. بس آزادار عباس نے جن بچوں سے کہا تھا نا کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، وہ خیمے میں بیٹھے میدان کی طرف دیکھ رہے تھے. تین دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے اب جو عباس کا علم آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ بچے اپنے کوزے لے کر خیمے کے دروازے تک تو آ گئے، لیکن اب جو دیکھا علم آ رہا ہے، علم دار نہیں ہے، بچوں نے کوزے پھینک لیے، علم عباس آ